الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله سبحانه وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وقال الله تبارك وتعالى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون وقال الله سبحانه وتعالى ما يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا وقال تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. قابل احترام بزرگو دوستو اور بھائیو, ہم سب اندھے جیسے ہیں, ہمارے سامنے تھوڑے دیر تک تو ہم دیکھتے ہیں, دور تک ہم دیکھتے ہیں, اس کے بعد نہیں دیکھتے ہیں. اس میں اگر کوئی دیوار آ جائے تو دیوار کے پیچھے ہم نہیں دیکھتے ہیں, لیکن دیکھنے والا ذات صرف اللہ ہے. اللہ کے سامنے سب کچھ موجود ہے, سامنے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے سب برابر ہے. اللہ کے نزدیک موجودہ مستقبل ماضی سب اللہ کے سامنے حاضر ہیں. ماضی حال مستقبل ہے تو ہمارے اعتبار سے ہے, ہمارے عقل کے اعتبار سے, لیکن اللہ کے نہ کوئی ماضی ہے نہ کوئی حال ہے نہ کوئی مستقبل ہے, سبھی حال ہے. اس کو سامنے رکھ کر اللہ تعالی اللہ رب العالمین ہم تک خبر پہنچا دیا کہ دیکھو اب تم دنیا میں ہو, یہ تمہارے لیے مستقل رہنے کا جگہ نہیں ہے, خود دنیا ہی فانی ہے, پھر تم مستقل کیسے ہو سکتے ہو؟ ایک زندگی آنے والی ہے, جو زندگی میں انسان تقسیم ہو جائے گا. بعض وہ ہوں گے جنہوں نے اس دنیا کی تھوڑی سی زندگی میں اپنے آپ کو میرے حکم کے مطابق اور میرے نبی کے طریقے کے مطابق چلایا, اس کی وہاں کی زندگی جو ہے الگ ہوگا. اور جس نے خواہشات کی پیروی کی, نہ ان کے سامنے اللہ کا حکم تھا نبی کا طریق نہ نبی کا طریقہ, ان کا وہاں کی زندگی جو ہے وہ الگ ہوگا. اور کسی پر اللہ تعالی اپنی طرف سے کوئی چیز مسلط نہیں کریں گے, بلکہ ہر ہر بندہ کی ایمان اور عمل کے اعتبار سے وہاں فیصلہ ہوگا. وہاں کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہاں بھیجا ہے. دعوت تبلیغ کے سلسلے میں جتنے باتیں عرض کی جاتی ہے, اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم وہاں کی تیاری میں لگے, تاکہ آخرت کی زندگی آبادی زندگی میں ہم خوش رہیں. بس یہی یہ مقصد ہے اور کچھ نہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. حضرت مولانا, آفٹر ریسائٹنگ اے نمبر آف آیات آف دا قرآن ریگارڈنگ دا ڈے آف قیامہ ریگارڈنگ دا آخرہ, حضرت مولانا بگنز بائی سیئنگ دیٹ وی آر لائک بلائنڈ پیپل, وی کین سی بٹ ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ, آفٹر دیٹ بیونڈ دیٹ وی کین سی. If a wall comes between us and what we want to see, we cannot see beyond that wall. We can see the wall, beyond that we can't see. So that is our condition. Allah subhanahu wa ta'ala is different. Allah subhanahu wa ta'ala can see everything. For Allah subhanahu wa ta'ala, everything is equal. Front, behind, top, bottom, all, right, left. For Allah subhanahu wa ta'ala, all directions are equal. There's no difference for Allah subhanahu wa ta'ala. Allah can see everything, everywhere. Like that, past, present and future, these terms that we know and we experience it, the past, the presently and in the future, this is regarding us. This affects us. Allah subhanahu wa ta'ala is above any time also. It doesn't matter to Allah, all equal. There's no past, present and future for Allah subhanahu wa ta'ala. Allah is Allah. Allah subhanahu wa ta'ala informs us through Rasulullah sallallahu alaihi wasallam of the true realities of what is happening and what is going to happen through his beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah wa ta'ala has informed us that this worldly life is temporary. It is not a place, not an abode of staying forever. We are here temporary. Brothers at the back there, please don't take any videos. Put the camera down, brother. Jazakallah. Like we heard yesterday, a number of times announcements were made. No videos of the bayan taking place of anything, inshallah. Allah give us tawfiq, inshallah. So this worldly life is temporary. This worldly life is temporary. It is going sooner or later. A person's life will finish. The world will also come to an end. And the next life is forever and forever. That life will never ever end. That is a place where a person will live forever and forever. But when we come there to the year, with the year after, the next life, then people will be separated. Those who live their lives according to the commands of Allah subhanahu wa ta'ala and according to the way of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, they will have a blissful life, a good life, a happy life, life of enjoyment. And those who did not live according to the commands of Allah, according to the way of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, they will have another life, a life of difficulty. So there is no favoritism from the side of Allah subhanahu wa ta'ala. Decision will take place on the basis of iman, belief and amal, actions. That is how Allah subhanahu wa ta'ala will decide in the year after who is successful and who is unsuccessful. And for that reason Allah subhanahu wa ta'ala has sent us in the world to prepare for the everlasting life of the year after. And that is, respected brothers,
the purpose, the maqsad of this effort, this whole effort that is taking place, the effort of da'wat and tabligh, there's no ulterior motive. The effort and the purpose of the effort is that how we can prepare in this worldly life to be successful in the everlasting life of the year after.
میرے محترم دوستو بزرگوں اور بھائیو, اس دنیا میں جو ہونے والا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا, اس دنیا کے بعد قبر میں جو ہونے والا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا اپنے نبی کے ذریعے سے, اور قبر کے بعد آخرت میں جو کچھ ہونے والا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا. چونکہ اللہ تعالیٰ کسی سے ڈرتے نہیں کہ اس کو اگر ظاہر کر دو وہ لوگ اگر برا مانے تو کیا حال ہوگا, کیا مسئلہ پیش آئے گا. نہیں, اللہ تعالیٰ کسی سے ڈرتے نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیتے ہیں. ایماندار جو ہیں ان کی حالت کو بھی ظاہر کر دیتے ہیں, ان کے نتیجے بھی ظاہر کر دیتے ہیں, اور جو لوگ ایمان نہیں لائے گا ان کی حالت کو بھی اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا, تاکہ قیامت کے دن حضور کا کوئی موقع نہ رہے, کوئی حضور کا موقع نہ رہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما کانوا یعملون. یہ مجملا بیان کر دیا, اور واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا. یہ ماننے والوں کے لیے ہے, اور جو لوگ ماننے والے نہیں ہیں ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا. جو لوگ نہیں مانتے ہیں وہ کیوں نہیں مانتے ہیں؟ نہ ماننے کا وجہ یہ ہے کہ دنیا ان کے سامنے بہت ہی مزین ہو کر ان کے سامنے آتے ہیں, مزین ہو کر, جس کا رنگ روپ دیکھ کر وہ حیران ہو جاتے ہیں, پاگل جیسا ہو جاتا ہے. ادھر سوچنے کا موقع نہیں ملتا, فرعون پاگل جیسا ہو گیا تھا اپنے تخت و تاج کے لالچ میں, دیوانہ ہو گیا, نمرود دیوانہ جیسا ہو گیا, ابو جہل ابو لہب اپنے رتبہ کے اعتبار سے دیوانہ جیسا ہو گیا, نبی کے بات سننے کا موقع ہی نہیں ملا ان کو. ہاں میرے محترم دوستو اور بزرگو, جو لوگ مال اور ملک کے پیچھے اپنی زندگی کو برباد کر دے گا ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ سنا دیا, من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا. میرے محترم دوست اور بزرگو, اللہ تعالیٰ کا فیصلہ صاف ہے, فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر فلیکفر. میرے محترم دوست اور بزرگو, تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام یہ صاف واضح زندگی کے ساتھ اس دنیا میں مبعوث ہوئے, اور ہمارے نبی سید الانبیاء تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسے غرض سے آئے اور لوگوں کو سمجھایا, ان باتوں کی طرف دعوت دی جو سامنے نہیں تھے, جو چیزیں سامنے نہیں ہیں ان کو ماننے کے لیے ایک طاقت کی ضرورت ہے, وہ طاقت ہے ایمان کی طاقت. اس لیے پہلے ایمان کی دعوت دی کہ اللہ کو مانو, کہو لا الہ الا اللہ, یہ اقرار کرو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اور اللہ کو اقرار کرنا یہ آسان ہے, چونکہ دنیا بھر کی چیزیں اللہ تعالیٰ کی وجود پر دلالت کرتی ہے. چاند سورج آسمان زمین سمندر پہاڑ درخت چرندہ پرندہ سب اللہ کی وجود پر دلالت کرتی ہے. آج تک کسی نے یہ بات نہیں بتائی کہ میں نے آسمان بنایا, اس کا دعویٰ بھی کسی نے نہیں کیا کہ میں نے زمین بنایا, میں نے پہاڑ بنایا, میں نے سمندر بنایا, یہ دعویٰ کسی نے نہیں کیا. اور دنیا میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو بنانے کے بغیر بنے, اکیلا اکیلا بنے, ایسی کوئی چیز نہیں ہے, بنانے سے بنتا ہے. جب کسی نے اس کو بنانے کا دعویٰ نہیں کیا تو بنانے والا کوئی نہ کوئی تو ہے. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ میں نے آسمان بنایا, میں نے زمین بنائی, میں نے سمندر بنایا, میں نے پہاڑ بنایا, میں نے چاند بنایا, میں نے سورج بنایا. اور ہر ایک کے لیے ہم نے ڈیوٹی لگائی. والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. ڈیوٹی لگایا, ڈیوٹی لگایا, ایسا نہیں بنانے کے بیکار چیزیں بنایا, بنا کے چھوڑ کے رکھے, نہیں. ہر ایک کو, ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی مقصد کے لیے بنایا. بعض چیزوں کے مقصد تو ہمارے سامنے ظاہر ہے اور بعض اب تک واضح نہیں ہے, لیکن کوئی مقصد تو ضرور ہے, کوئی مقصد ضرور ہے. اللہ کے نبی نے بتا دی, اللہ کی طرف سے خلقت الدنیا لکم, دنیا تمہارے نفع کے لیے بنایا. ہاں, یہ ایک بشارت ہے. پورے دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ہماری خدمت کے لیے بنایا, ہمارے نفع کے لیے بنایا, یہ انسان کے لیے ایک بشارت ہے. پھر کیا فرمایا, وان تم خلق تم للآخرہ. پھر اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے نبی نے ذمہ داری بتا دی اور تم کو آخرت کے لیے بنایا گیا. ہاں, یہ ذمہ داری ہے. تو میرے محترم دوست اور بزرگو, انبیاء کرم علیہم الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لاتے تھے اس ذمہ داری کو یاد دلانے کے لیے, بولا ہوا سبق یاد دلانے کے لیے. یہ تمہاری ذمہ داری ہے, ڈیوٹی ہے. اسی طرح آخری نبی بھی اس سلسلے میں آئے تھے. جب تک آپ کو, آپ کا اس دنیا میں رہنا منظور تھا اللہ کا, اس وقت تک آپ رہے, پھر چلے گئے, پھر چلے گئے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شرف ہے کہ آخری نبی ہے, اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. آخری دین ہے جس کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے. زندگی گزارنے کا راستہ, طریقہ, دین کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا راستہ ہے, راستے کا نام دین ہے, زندگی گزارنے کا طریقے کا نام دین ہے. اس دین کے ساتھ مبوس تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمانداروں کو یہ زندگی سمجھائی, اور انہوں نے پورا پورا سمجھا اور عمل کر کے دکھلایا. اور عمل بھی ماشاءاللہ ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ ان پر راضی ہو گئے, کہتے ہیں صحیح عمل کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے رضامندی کو ظاہر کر دیا. یہ کسی امت کے لیے نصیب, یہ بات نصیب نہیں ہوئی کہ دنیا میں ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضامندی, خوشنودی کے اعلان ان کے لیے ہو. صرف صحابہ کے, ان کے عمل ایسا تھا کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے, اور آگے کے بھی لیے بھی راہ کھل دیا. جو لوگ ان کے ساتھ نیک عمل کے سل, نیک عمل میں ان کے اتباع کرے گا, ان پر بھی اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے. تو میرے محترم دوست اور بزرگو, اللہ تعالیٰ نے ہم کو آخرت کے لیے پیدا کیا, آخرت کے لیے کرنا کیا ہے, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی میں کر کے دکھلایا. اور وہ آسان ہے, مشکل نہیں, اس لیے صحابہ نے اس کو لیا اور اس پر عمل کیا, اللہ تعالیٰ ان پر بھی خوش ہو گئے. اس لیے میرے محترم دوست اور بزرگو, ہماری ذمہ داری ہے ہم سب اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار کرے, آخرت کے لیے تیار کرے. اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, الدین یسر, دین آسان ہے, کوئی مشکل نہیں. ہاں, خود اللہ تعالیٰ فرماتے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کوئی مشکل کام کا مکلف نہیں بنایا, یہ سب آسان ہے لیکن اگر دل تیار ہو جائے تبلیغ کے سلسلے میں جو محنت ہے اور اس محنت میں جتنے اعمال ہیں اس سارے کے سارے عمل کا دل عمل جو ہے دل کو تیار کرنے کے لیے خصوصاً فضائل کے حلقہ اس سے دل تیار ہوتا ہے. ہاں حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے اس کام کو جتنے عمل سے سجایا ان میں سے ایک فضائل کے عمل کی تعلیم بھی ہے, اس کو پڑھو دل تیار ہو جائے گا. میرے محترم دوست اور بزرگوں, اسی کے تذکرہ کے لیے مذاکرہ کے لیے یہ مجمع بلایا جاتا ہے اور کسی مقصد کے لیے نہیں. اللہ کرے ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دے.
سو ریسپیکٹڈ برادرز, اللہ سبحانہ و تعالی ہیز ایکسپلین کلیئرلی واٹ ول ہیپن ان دس ورلڈ اف وی اوبے, واٹ ول ہیپن ان دا قبر ان دا گریو, اینڈ واٹ ول ہیپن ان دا آخرت. If we obey, what will happen? If we don't obey, if we do not live our lives according to deen, what will happen? And why did Allah subhanahu wa ta'ala clearly, why does Allah ta'ala clearly explain all of this? Because Allah fears no one. Allah doesn't fear anyone, that if I will tell them that this and this will happen, then they will get upset with me, they will become angry, they will get cross. No, Allah doesn't fear that. So Allah subhanahu wa ta'ala is clearly explained what will happen in this world, in the qabr, in the year after. To those who have iman and do good actions, briefly in one ayat Allah subhanahu wa ta'ala says, مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرِنَ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. That whoever does good actions, male or female, and they have iman, Allah will give them a pure life in this world, a peaceful life, a life of goodness in this world. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. And in the year after, Allah subhanahu wa ta'ala will give them an even better reward than the actions that they did in this worldly life. That is what Allah ta'ala mentions briefly. In more detail, Allah subhanahu wa ta'ala explains, إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. That those who have iman and they do good actions, Allah subhanahu wa ta'ala will accommodate them, Allah will host them in jannatul firdaus, in the highest part of jannat. They will remain there forever and they will never want to come out of there or to change their place. They will want to remain there forever. So Allah subhanahu wa ta'ala has clearly mentioned what will happen to those who obey, who have iman and they obey Allah subhanahu wa ta'ala. Now those who do not obey Allah subhanahu wa ta'ala, who do not live their lives according to deen, Hazrat mentions, what is the reason for that? What is the reason that they do not live according to the deen of Allah subhanahu wa ta'ala? The reason for that is that this world has been beautified in front of them. It has been beautified for them. They see the things of this world and they get affected with it, because of which now they run after this world. They run after position, after kingdom, after government, after wealth. And because of this running after wealth and power, they become crazy. They lose their minds. Look at Fir'aun, for example. Because of power and wealth, he was not ready to listen to the Nabi of his time, Nabi Musa alayhi salam. Like that in all times, whether it was Fir'aun, Qarun, Namrud, Haman, Abu Jahl, Abu Lahab, they had no time to listen or to try to understand what Nabi sallallahu alayhi salam was telling them. Abu Jahl, Abu Lahab, they were not interested. Why? It was about power. It was about wealth. It was about all of those things. And what is the result of that? Allah Ta'ala explains that also in the Quran Al-Kareem. Man kana yuridu al-ajila. many respected brothers to follow the Sharia, to live our lives according to Deen. For that, respected brothers, strength of Iman is needed. That's why Allah subhanahu wa ta'ala and Nabi sallallahu alayhi wa sallam has given us lessons and lessons, have reminded us the lessons of Iman. Allah subhanahu wa ta'ala explains to us in the Quran that everything has been created by Allah subhanahu wa ta'ala. Allah created the skies, the earth, the sun, the moon, the creation we can see and what we cannot see, all have been created by Allah subhanahu wa ta'ala. Respected brothers, nothing comes into existence without being made. Let us understand, nothing comes into existence without being made. Now, no one has ever claimed and said that we made the skies or we made the earth. But yes, Allah sees it, states it in the Quran, that we created the skies, we created the earth. The creator of all these things is Allah subhanahu wa ta'ala. And not only Allah subhanahu wa ta'ala created these things, but Allah subhanahu wa ta'ala has given each of these things some work to do, something. Allah has created them with a purpose, with an objective. Sometimes we understand the objectives of these things. Sometimes we do not understand the objectives. But Allah subhanahu wa ta'ala, وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَخَرٍ لَهَا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ. The sun, Allah subhanahu wa ta'ala has placed it in a certain system. The moon, Allah subhanahu wa ta'ala has fixed its different stages. Each and every creation of Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala has a purpose of it. So all these things have to make us recognize Allah subhanahu wa ta'ala. Because like Hazrat said, that without Iman a person will not be able to obey Allah subhanahu wa ta'ala without the strength of Iman. So the strength of Iman will come when we realize that all of these things are the Qudrat and the power of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah is showing us His Qudrat and His power, and He has created all these things through His power. And Allah subhanahu wa ta'ala has placed an objective behind the creation of all these things. And us, Allah subhanahu wa ta'ala has also created us with an objective. All these things Allah has created for our benefit, and we have been created for the preparation of Akhirat. That we have been created to prepare for the year after. That's why Allah subhanahu wa ta'ala sent Anbiya alayhi salam. Every Nabi came and explained the same thing, including our Nabi sallallahu alayhi wa sallam, to remind us, because we forget. So as a reminder, the Anbiya alayhi salam came and explained to us that you are not going to live here forever in this world. You will have to prepare for the year after. And the means of preparation is Deen. If you live your life according to Deen, then, and you correct your amal, your iman and your amal, then you will be successful in this world also, in the year after. And if you do not correct your iman and amal, then you will be unsuccessful in this world and in the year after. They explained to us, Nabi sallallahu alayhi wa sallam did not only explain to us, but practically showed us how to live our lives according to Deen. He showed us how easy it is. Inna deena yusrun. Deen is easy. It's not difficult for us to practice on Deen. Nabi sallallahu alayhi wa sallam showed us. In another ayat of Allah subhanahu wa ta'ala says, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Allah ta'ala doesn't place a difficult command on a person. Every command is such that we can obey Allah subhanahu wa ta'ala. We can follow the way of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. So Nabi sallallahu alayhi wa sallam came to explain this to us, that if you love your life according to Deen, Allah will make you successful in this worldly life also, in the year after also. And this is the purpose of us gathering here. One of the great ways of seeing how easy Deen is, and to be motivated to practice on Deen, we need to listen to the fadail, the virtues of actions. Through ta'aleem, one of the amal of Dawat, that Mawlana Ilyas rahmatullah alayhi, the revival of this effort, he stipulated, is ta'aleem. That when we will sit in the gatherings of ta'aleem, whether it is here or at home, wherever it may be, then we will be inspired, we'll be encouraged by the hadith of Rasulullah ﷺ to practice on deen. And if we practice on deen, we will be successful in this world and in the year after. For this reason, to make muzakara of this, nothing else, respected elders and brothers, this entire gathering has been convened and people have come here. It is for this reason to remind ourselves of our purpose of life and how to prepare for the akhirah.
میرے محترم دوستو اور بزرگوں, اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جو کچھ فرمایا وہ سچ ہے, واضح ہے, شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اسی طرح اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے جو خبر ہم تک پہنچائی ہے وہ بھی سچ ہے, کسی قسم کا شک نہیں ہے, کسی قسم کا شک نہیں ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی خلقت کے سلسلے میں فرمایا کہ ہم ایک قطرہ ناپاک پانی نطفہ جس کو ہم ماں کے رحم میں پہنچاتے ہیں, پھر وہ 40 دن تک یہ ایک بستہ خون, جمع ہوا خون بنتا ہے, پھر 40 دن تک یہ گوشت کا ٹکڑا بنتا ہے, پھر اس میں ہڈی ہوتے ہیں, پھر انسان کی خلقت پیدا ہوتی پوری ہوتی ہے. اس خلقت میں بچپن بھی ہے, جوانی بھی ہے, بڑھاپا بھی ہے. جب پیدا ہوتا ہے تو کچھ کوئی نہیں ہوتا, دھیرے دھیرے سال ڈیڑھ سال میں دانت نکلنا شروع ہوتا ہے, وہ بھی نہیں رہتا, 7-8 سال کے بعد اس سے مضبوط اور سخت قسم کا دانت نکل آتا ہے, پہلے والا گر جاتا ہے. لیکن اس نطفے کے اندر نہ کوئی دانت نظر آتا ہے, نہ کوئی آنکھ نظر آتا ہے, نہ کوئی گوشت نظر آتا ہے, نہ کوئی ہڈی نظر آتی ہے, میرے محترم دوست اور بزرگوں, لیکن سب کچھ اس میں ہے. کسی قسم کا شبہ نہیں ہے, کسی قسم کے شک و شبہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے کہ اس میں ہڈی نہیں, نہ ہی اس میں ہڈی ہے, اس میں گوشت ہے, سب کچھ ہے. آہستہ آہستہ سب کچھ ظاہر ہوگا. آج کا جو بچہ اس کے ماں کے پیٹ گود میں ماں کی چھتی سے دودھ پی رہا ہے, ان میں خوب نظر کرو, نظر ڈالو, گہری سے دیکھو, نہ جوانی نظر آئے گی نہ بڑھاپا نظر آئے گا. لیکن جوانی بھی اس میں ہے, بڑھاپا بھی ہے اس میں ہے, اگر حیات لمبا ملی ہے, اگر نہ ملی تو کوئی بات نہیں. میرے محترم دوست اور بزرگوں, جیسا کہ ہر بچہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے عمر 70-80 سال کو معین کیا ہے, منتخب کیا ہے, اس میں جوانی بھی ہے, بڑھاپا بھی ہے, اسی طرح میرے محترم دوست اور بزرگوں, اس دنیا میں جیسا کہ وہ سچ ہے, حق ہے, اسی طرح اس دنیا میں ہمیں رہنا نہیں ہے, یہاں سے جانا ہے, یہ بھی حق ہے. یہ نظر نہیں آتا. جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے وہ اپنے موت کو سوچ نہیں سکتا کہ وہ مرے گا. فرعون سوچ نہیں سکتا تھا کہ ایک دن وہ نہیں رہے گا. نمرود سوچ نہیں سکتا تھا. ابو جہل ابو لہب سوچ نہیں سکتا تھا. میرے محترم دوست اور بزرگوں, اسی لیے اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ ہر وقت موت کو یاد کرو, موت کو کثرت سے یاد کرو. کیوں؟ جو آدمی موت کو کثرت سے یاد کرتے ہیں اس کے اندر ایک قسم کا خوف پیدا ہوتا ہے, جو خوف ایمان اور اعمال صالحہ کی طرف اس کو آگے بڑھاتے ہیں. धकेलता रहता है कि इसको बढ़ो, ईमान मजबूत करो, आमल सालेहा की कसरत करो, मौत की कसरत से यह फायदा होता है। हाँ, दिन में हो रात में हो, अगर हो सके तो दिन रात में कम से कम दो दफा ये सोचो कि मुझे इस दुनिया को छोड़कर जाना है, रहना नहीं। रहने के लिए इस दुनिया में अल्लाह ताला ने हमें नहीं भेजा है, अल्लाह का फैसला है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, अल्लाह का फैसला है। इस दुनिया में एक दिन दुनिया भी एक दिन खत्म हो जाएगा, कुल्लु मन अलैहा फान, इज़्ज़त समा उन शक्कत वैज़ल कवाकिब इंतसरत इज़्ज़त शम्स कुव्वरत। अल्लाह ताला ने फरमा दिया आसमान टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, सूरज बेनूर हो जाएगा और सितारे झर जाएंगे। इसको सोचो मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, अगर किसी के अंदर इसको सोचने की इस्तेदाद पैदा हो गई तो मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों से आखिरत के लिए बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद अपने को मुतनब्बे करेगा, अपने को जगा के रखेगा, जगाएगा। जैसा कि हामिल औरत, उसको बच्चा पैदा होते होते तो उसको जगाने की जरूरत नहीं है, वो खुद जाग उठती है और दूसरों को जगाती है। मेरे मोहतरम दोस्त और बुजुर्गों, सबसे बड़ा गफलती यह है, बड़ी गफलती यह कि हमने मौत को भूल गया, बोया कि हमने जिंदगी से उसको इनकार ही कर दिया, हमारे जिंदगी में मौत का कोई गुंजाइश नहीं है। हम इस तरह अपना जिंदगी बनाते हैं, इस तरह हम अपना तरतीब बना के रखा है। मेरे मोहतरम दोस्तों, बात ऐसी नहीं है, सबको मरना है, इस दुनिया में किसी को रहने के लिए नहीं भेजा। हाँ, और इत्तेफाकन मर जाना है। हाँ, मौत आएगी और हम लाए शुरून, उनको पता भी नहीं चलेगा कि मौत आ रही। हाँ, सिर्फ अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियार दिया गया था, अब अगर चाहे तो फरिश्ते हाजिर है, आपको ले जाएगा अल्लाह के पास। अगर रहना चाहे तो बता दीजिए कि कितने दिन आप रहना चाहते हैं, इतने दिन के फैसला करके चले जाएंगे। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्रील अलैहि सलाम की तरफ देखा, यानी गोया के मशवरा तलब किया कि मैं क्या बताऊं। जिब्रील अलैहि सलाम ने इशारा से कह दिया कि अल्लाह ताला आपके इंतजार में है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अभी जाने के लिए तैयार हूं। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्ग, और किसी को ना इससे पहले इख्तियार दी गई थी ना इससे बाद उसके बाद इख्तियार दिया जाएगा, सबको जाना है। कब जाना है? इजाजा अजलहुम ला यस्तखिरून साअता वला यस्तकदिमून, जब वो मुकर्रर वक्त आ जाएगा, एक सेकंड पहले भी नहीं, एक सेकंड बाद में भी नहीं, जाना है। लेकिन हमने उसको बोल गया, क्यों? दुनिया के लालच में, दुनिया के मोहब्बत में, दुनिया के मैलान की वजह से, दुनिया की तरफ मैलान की वजह से। मेरे मोहतरम दोस्त और बुजुर्गों, ये दुनिया की तरफ मैलान, दुनिया की मोहब्बत और दुनिया की अहमियत हमारे दिल में होने की वजह से किसी भी गुनाह हमारे लिए मुश्किल नहीं है, सब गुनाह का दरवाजा खुला हुआ है। हदीस में आता है कि हुब्बुद दुनिया रासू कुल्ले खतियतिन। मेरे मोहतरम दोस्त और बुजुर्गों, नबी आए थे लोगों के दिलों से दुनिया की मोहब्बत को निकलने के लिए और अल्लाह के बड़े और अल्लाह के अजमत को दाखिल करने के लिए। दुनिया की मोहब्बत निकाल दें और अल्लाह के अजमत और अल्लाह के बड़े को दुनिया दिल में दाखिल कर दें। हाँ, जबकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने اس طرح محنت شروع کی آہستہ آہستہ دنیا کی محبت میں کمی آنی شروع ہوئی اور ایمان مکمل ہو گیا تو میرے محترم دوستو بزرگوں دنیا کی کوئی اہمیت ان کے دل میں نہ رہی. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے موقع پر جتنا کچھ گھر میں تھا سب لے کے چلے گئے, کچھ بھی نہیں چھوڑا اپنے بچوں کے لیے, اپنے اندھا باپ کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا, چونکہ یقین بن چکا تھا کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے. کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں, یقین بن چکا تھا. ہاں کسی کے ہاتھ میں رزق نہیں ہے, رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے اور آسمان نے رکھا ہوا ہے, زمین میں نہیں. چاہے زمین میں جو کچھ ہو جائے, آسمان سے پتھر برسے, دنیا کے تمام درخت فصل وغیرہ ختم ہو جائے, پھر بھی کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ صرف ایک دفعہ نہیں کیا بلکہ تبوک کے موقع پر بھی گھر میں جو کچھ سے لا کر حاضر کر دیا, چونکہ یقین بن چکا تھا. میرے محترم دوستو بزرگوں ہم جتنے مجمع یہاں ہیں اور پوری دنیا میں جتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اللہ کو اپنے معبود کا اقرار کرتے ہیں, میرے محترم دوستو بزرگوں اللہ ہمارا الہ ہے, اس پر تو ایمان ہے لیکن رزاق ہے اس پر ایمان نہیں ہے, جس کی وجہ سے ہم دکان سے اللہ اکبر کی ندا جب مسجد سے آتی ہے کہ اللہ کے اللہ اکبر اللہ اکبر, ہم دکان سے اٹھ کر وہ مسجد میں جا نہیں سکتے, چونکہ ہم نے اللہ تعالی کو رزاق نہیں مانا. الہ تو مان لیا, رزاق نہیں مانا. میرے محترم دوست اور بزرگو لیکن ایمان کی تعلیم, ایمان کی تکمیل, جیسے کہ لا الہ الا اللہ کے اقرار پر ہے ویسا ہی اللہ ہی رزاق ہے اور کوئی نہیں, اس پر یقین بھی ضروری ہے. حافظ اللہ تعالی ہے, اس پر یقین بھی ضروری ہے. مددگار صرف اللہ تعالی ہے, اس پر ایمان بھی ضروری ہے. سلامتی دینے والا صرف اللہ ہے, اس پر ایمان بھی ضروری ہے. میرے محترم دوست اور بزرگو یہ نہ ہونے کی وجہ سے ہماری وہ نماز جو ہے جاتے, جو لوگ مسجد میں جاتے ہیں ان کا نماز بھی بے جان ہو جاتا ہے. وہ تو مسجد میں رہتے ہیں لیکن ان کا دل مسجد میں نہیں. جن لوگوں کا دل نماز میں حاضر نہیں ہوتا ہے اللہ کے سامنے, گویا کہ اللہ تعالیٰ ان کی نماز سے ناراض ہو جاتے ہیں, اپنے چہرہ کو قدرتی چہرہ کو پھیر لیتا ہے, ان کے بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اس لیے میرے محترم دوست اور بزرگوں نبی نے سب سے پہلے امت کے اندر یہ محنت فرمائی کہ اللہ کو اپنے معبود جان لو اور سب کچھ کا مالک جان لو, یقین کر لو. جبکہ یقین میں ترقی ہوتی رہے گی تو میرے محترم دوست اور بزرگوں دنیا کی طرف میلان اور دنیا کی محبت میں کمی آتی رہے گی, اور جبکہ دنیا کی محبت ختم ہو جائے گا تو میرے محترم دوست اور بزرگوں اللہ تعالیٰ تمام آسمان اور زمین کو تمہارے لیے مسخر کر دیں گے. یہ تقوی سے روکنے والی چیز جو ہے یہ مال ہی ہے, دنیا ہے تقوی سے روکنے والا. دنیا کے لالچ اور دنیا کی محبت جو ہے تقوی سے روکنے والا. میرے محترم دوست اور بزرگوں اللہ تعالیٰ کے تمام وعدہ اعمال ایمان, اعمال صالحہ اور تقوی پر موقوف ہے. ولو ان اہل القرآن آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض. اس لیے میرے محترم دوست اور بزرگوں دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں جو محنت کی جا رہی ہے, جو بلایا جا رہا ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے, جو ترغیب دی جاتی ہے یہ اس لیے ہے, اللہ سے ہوتا ہے, اس کو دعوت دو. مخلوق سے نہیں ہوتا, مخلوق سے نہیں ہوتا. یہ کہ دل میں پیدا ہو جائے, فارغ ہو جاؤ اپنی مشغلہ سے, اللہ سے ہوتا ہے اس کو بولو, اللہ ہی کرتا ہے اس کو بولو, کرنے والی ذات اللہ ہے اس کو سنو, इसको बोलो, मस्जिद में बैठे बैठे लोगों के दर दर पर जाते जाते बोलते बोलते रहो, सुबह भी बोलो, शाम दोपहर को भी बोलो, शाम को बोलो, रात को बोलो, बोलते बोलते ये तुम्हारे दिल के अंदर दिल का एक जुज बन जाए। एक दो दफा बोलने से दिल का जुज नहीं बनता। हाँ, दिल का जुज नहीं बनता। हाँ, जैसे कि रास्ते में कोई बच्चा धो रहा है, एक आदमी, उनके भी बच्चे हैं अपने घर में, तो वो अपने सीने में लगा लेते हैं, बेटा तुम क्यों रो रहे हो, अब्बू तुम क्यों रो रहे हो, क्या बात है, क्या चाहिए तुम्हें तुमको। फिर उसको तसल्ली दी, या तो अपने माँ बाप से वो खो गया था, वो गुम हो गया था, उसको माँ बाप से मिला दिया, वो चले गए। कि एक महीना के बाद उस बच्चे को बच्चा याद रहेगा, एक बच्चे रोया था उस जिसको माँ बाप तक पहुंचा दिया, अब्बू तो उसको भी कहा था, बेटा तो उसको भी कहा था, लेकिन भूल गया, क्यों, एक दफा बोला, दो दफा बोला, जिंदगी में एक ही दफा ये मौका आया, भूल गया, लेकिन क्यों अपने बेटे को भूलता है, क्यों, हजारों दफा उनको अब्बू अब्बू करके बुलाया, अम्मू अम्मू करके बुलाया, उसके दिल के एक जुज बन गया, मेरे मोहतरम दोस्त और बुजुर्गों, कलीजा का टुकड़ा बन गया, उसे कुछ अगर हो गया तो कहते कि मेरा कलीजा फाट गया, मेरे कलीजा का टुकड़ा मुझसे अलग हो गया। हाँ, तो मेरे मोहतरम दोस्त और बुजुर्गों, ये इंसान की आदत है, जिन चीजों को खूब बोलते हैं ना, बार बार बोलते हैं, वो दिल का जुज बन जाता है। इसलिए दावत और तबलीग के सिलसिले में कहा जाता है कि तुम अल्लाह के रास्ते में जाओ, जाके खूब बोलो, अल्लाह एक है, अल्लाह के साथ कोई शरीक नहीं है, अल्लाह ही माबूद है, अल्लाह ही खालिक है, अल्लाह ही मालिक है, अल्लाह ही रब है, पलने वाला है, अल्लाह ही हिफाजत करने वाला है, अल्लाह के हाथ में सलामती, अल्लाह के हाथ में इज्जत, अल्लाह के हाथ में बेइज्जती, अल्लाह चाहे तो जलील कर देगा, अल्लाह चाहे तो इज्जत दे देगा। असबाब की कोई जरूरत नहीं है, हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बाइज्जत बना दिया, कोई असबाब नहीं थे, कोई असबाब नहीं थे, हर असबाब के होते हुए फिरऔन को अल्लाह तआला ने जलील कर दिया, नमरूद को अल्लाह तआला ने जलील कर दिया, अबू लहब अबू जहल को अल्लाह तआला ने जलील कर दिया, असबाब होते हुए जलील हो गए। बार बार बोलो, इसकी तरफ लोगों को दावत दो। हाँ, लोगों को सुनाने के लिए नहीं, बल्कि एक तरीका है। हजरत इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जो चीज अपने अंदर लाना चाहो बसूरत दावत लाओ, उसको दावत देना शुरू कर दो, अल्लाह की बड़े की दावत देना शुरू कर दो, दुनिया के मोहब्बत तुम्हारे दिल से निकल जाएगा। ये जो है, ये दुनिया के मोहब्बत जो है, ये गुनाहों के दरवाजे भी खोलते हैं और ये जो है जहन्नम के करीब कर देते हैं। हजरत साहब इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के दिल में दुनिया की तरफ, दुनिया की कोई मोहब्बत नहीं थी, वो सेकंड में दुनिया छोड़ देते थे। हाँ, बिना झिझक छोड़ देते थे, एक सेकंड के अंदर। किसी वजह से हजरत अनस बिन नजर रजी अल्लाह तआला अन्हु बदर के मौके पर शरीक नहीं थे, हो सके थे ओहद के मौके पर शरीक थे। एक दफा ऐसा हुआ कि दुश्मन, बहुत सारे दुश्मन इकट्ठा होकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करने के लिए आए, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनको जो दफा कर सकता है, मैं उनके लिए जन्नत का वादा कर सकता हूं। हजरत अनस बिन नजर रजी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हो गए, भूखे थे, खजूर खा रहे थे, उनको फेंक दिया और दुश्मन की तरफ भागे और कहा कि बख्शिन बख्शिन, बहबा बहबा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अनस, किस पर तुम बख्शिन बख्शिन कह रहे हो? कहते कि या रसूलल्लाह, ओहद के पहाड़ के उस तरफ से जन्नत की खुशबू आ रही है। एक सेकंड भी नहीं लिया फैसला करने के लिए, और घुस पड़े, उनको भी दफा कर दिया, भगाया हटाया और उनके सीना जो है चालनी की तरह हो गए। ये कैसे मुमकिन हुआ? इसलिए कि उनके दिल में दुनिया की तरफ बिल्कुल मैलन नहीं थी, न घर की तरफ, न बीवी बच्चों की तरफ, न माल की माल दौलत की तरफ, किसी की तरफ मैलन नहीं थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी की मेहनत की थी, अपने दिल को दुनिया की मोहब्बत से खाली करो। जब तक दुनिया की मोहब्बत से खाली नहीं होगी, दुनिया की बड़ाई से खाली नहीं होगी, उस वक्त ना अल्लाह ताला की मोहब्बत पैदा हो सकती है, ना अल्लाह के नबी की मोहब्बत पैदा हो सकती है, ना अल्लाह की बड़ाई पैदा हो सकती है, ना नबी की बड़ाई पैदा हो सकती है। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, और यही दोनों चीज जो है ईमान की बुनियाद है। अल्लाह की बड़ाई हो दिल में हो और नबी की मोहब्बत दिल में हो, ये ईमान की बुनियाद है। इसको पैदा करने के लिए अल्लाह के रास्ते में जाने के लिए कहा जाता है।
माशाल्लाह ब्रदर्स, जस्ट सी नेक्स्ट टू अस इफ एनीवन इज स्लीपिंग, मे बी सुबह टायर्ड, सो जस्ट इंशाल्लाह टैप हिम लिटिल बिट सो दैट ही कैन नॉट मिस आउट, ही डजंट मिस आउट ऑन द वैल्यूएबल एडवाइजर्स हज़रत मौलाना एनएम आर गिविंग, दे हैव कम फ्रॉम सो फार, सो इंशाल्लाह इट इज मॉर्निंग टाइम, बट इंशाल्लाह लेट अस जस्ट कीप ईच अदर अवेक इंशाल्लाह, अल्लाह गिव अस तौफीक। Hazrat Maulana says, whatever Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned in the Quran is 100% true. There's no room for doubt. Whatever Allah has mentioned in the Quran, whatever Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam has told us in the hadith is 100% true. There's no room for doubt. Nothing of it can be doubted. There's no room. We cannot doubt. We cannot have any shak, any doubt in whatever Allah has said and whatever Nabi sallallahu alayhi wa sallam has explained to us. And then Hazrat gives a very beautiful example to explain this. He says, look at the creation of man, all of us. We are created, Allah subhanahu wa ta'ala creates us. Our inception is a drop of dirty water, sperm, a drop of fluid, one single drop. Allah subhanahu wa ta'ala makes it go into the womb of the mother and it remains there for 40 days in that form. After that it takes the form of a piece of blood, a clot of blood for another 40 days. After the second 40 days, then Allah subhanahu wa ta'ala makes it into a piece of meat, a piece of flesh. And then after this third 40 days, then now Allah subhanahu wa ta'ala places the soul into this piece of flesh and makes this piece of meat grow, and this beautiful insan, this human being is born after approximately 9 months. Now, respected brothers, then this child grows up. He is first a baby, an infant, and then becomes a young person, a youth, and then he reaches old age, if Allah wills. In the beginning when he's born, he has no teeth. The baby is born without teeth. After a short period of time, after some months, after a year, year and a half, whatever it is, some teeth appear. And those teeth are called milk teeth, temporary teeth. They remain for a period of time before which they fall off, they come out, and then Allah gives him his permanent teeth. Now, respected brothers, that drop of sperm, that drop of water, what was the beginning, if you look at that drop of water, you don't see teeth in it. You don't see bones in it. You don't see flesh in it. You don't see meat in it. But, respected brothers, in that drop of sperm, everything is there. Everything is there. Yes, gradually, stage by stage, they will become apparent. Then the teeth come, then the bones become strong, and the flesh comes, then the stage of youth, and then the stage or infancy, then youth, and then if Allah subhanahu wa ta'ala wills, a person reaches old age. When we saw the drop of sperm, we didn't see anything in it. But Allah subhanahu wa ta'ala has placed everything in it. Like that, another example. When the mother breastfeeds a child, he drinks milk, he or she, that child drinks milk from the mother. That milk is a fluid. The child drinks it. In that milk, we cannot see anything. But in that milk, Allah subhanahu wa ta'ala has kept the strength for that time, the fulfillment of the hunger of the child of that time. And Allah subhanahu wa ta'ala has kept the strength of youth and even old age from that milk, which was a fluid which we cannot see. Like that, respected elders and brothers, we can see this worldly life, we can't see the akhirat, we can't see qabr, we can't see jannat, we can't see jahannam. But all of these things are realities. They are going to happen. It will happen stage by stage as Allah subhanahu wa ta'ala wants it to happen. Abu Jahl, Abu Lahab, they did not understand this. They were not ready to understand. They did not ponder over this. That we are going to die. We are going to go into the akhirat. We are going to have another life. They were not ready to think about it. They had no time for that. That's why we have been encouraged in our deen. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam has encouraged us to think of death, not a little but a lot. Akthiru, think of death a lot, excessively. As the Mawlana says, daily, morning and evening, at least twice a day, each and every one of us should think of death. When we think of this reality of death, that one day we are going to leave this world, we are going to die, then a sort of fear will come into our hearts. We will realize the reality, and that will motivate us towards iman, towards amal, towards increasing our good actions. Respected brothers, Allah subhanahu wa ta'ala has decided that none of us are going to live here forever. That is a decision of Allah. It is not going to be reversed. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Every soul will taste death. Kullu man 'alayha fan. Everyone on the face of this earth is going to perish, is going to come to the end. Idha ash-shamsu kuwirat, idha as-sama'u fatarat. Allah subhanahu wa ta'ala speaks about how the sun, the moon, everything will crash and will disappear. They will lose their light. Their beauty will be lost. The stars, everything, the sky will come, will split asunder. Everything will be destroyed. Everything is going to come to an end. Respected brothers, a person who realizes this, he will be awake. Not meaning awake from the sleep, but meaning that he will be motivated. He will be ready to do action. He will be ready to practice and prepare for the akhirah. Like a woman who is giving birth to a child. When she is in childbirth, she cannot sleep. That pain of childbirth keeps her awake, and she is the means of waking others up. Through that pain, her screams, her cry, she wakes others up also. Like that, respected elders and brothers, this thought of death will motivate us, will keep us awake. Unfortunately, as Mawlana says, the way we are living our life is as if we are not ready to accept that we are going to die. Why? We are in denial. We are making inkar. The way we have made our tertib and the sequence of our life, our day to day, as if we are not going to live, as if we are not going to die. Whereas, respected elders and brothers, death will come suddenly. In such a way, wahum la yash'urun. A person won't even realize that he is dying. and he will leave this world. No one in before and no one after Nabi sallallahu alaihi wasallam was ever given the choice of when they are going to die. This was a speciality of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, that when it came to the time of his death, like Allah Ta'ala says regarding all of us, إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Every other human being, when the time, the appointed time comes, there will not be 1 second. It will not be brought forward or delayed by 1 second, respected elders and brothers. But when it was the time for Nabi sallallahu alayhi wa sallam to pass away, the angel came to Nabi sallallahu alayhi wa sallam and gave him the choice that Allah is asking you, do you want to come back to him or do you want to live? How long you still want to live? Jibreel alayhi salam was there. Nabi sallallahu alayhi wa sallam looked at Jibreel alayhi salam as if to make mashura with Jibreel alayhi salam. What should I do? So Jibreel alayhi salam gave mashura to Nabi sallallahu alayhi wa sallam. So to say mashura, that he told him that Allah is waiting for you. And Nabi sallallahu alayhi wa sallam said, I wish to go. So only Nabi sallallahu alayhi wa sallam was given this choice on when to leave the world. No one else, not before, not after Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, no one was given this choice. When it's time to die, we are going to die. But, respected brothers, this reality is forgotten. And because we have forgotten this reality, we are inclined to worldly things, to the dunya, to the things, to the pleasures of this worldly life. And it is this love of the world that is the door to every sin. Because of this, we are now getting involved in every type of sin. حُبُّ الدُّنْيَا, Nabi sallallahu alayhi wa sallam says, حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةً. The love of the world is the root of every sin. A person loves this world. Now he doesn't worry what he does. He just wants to enjoy himself. Right or wrong, he does whatever he wants to. That's why Allah subhanahu wa ta'ala sent Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Nabi sallallahu alayhi wa sallam came in this world to make an effort that the love of the dunya comes out, the world comes out of these hearts of ours, and the love of Allah, the greatness of Allah comes in this heart. It cannot happen that this heart has the love of dunya and the love of Allah in Nabi sallallahu alayhi wa sallam. It cannot happen. That it were once the love of dunya is there, it has to come out first. Then the love of Allah in Nabi sallallahu alayhi wa sallam will come in. That's why Sahaba radiallahu anhum, respect elders and brothers, they, such an effort was made on them, that after that effort was made, that they had no love of the dunya in their hearts. Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, he, at the time of hijrat, he takes everything with him in the path of Allah subhanahu wa ta'ala, leaving nothing at home. Why? He had no love for it. He understood that the one who provides is Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala is Razzaq. Allah is the one who provides. Respected elders and brothers, we today, we have a weakness in our iman. That's why a person is performing, a person at the time of salah is not ready to leave his shop and go to the masjid. Why? Because we have believed in Allah being our ilah, that we have to worship only Allah. Alhamdulillah, we all believe that we have to worship Allah, but we do not have yaqeen on the qualities of Allah, that Allah is the provider of everything. That's why it becomes difficult to leave our business and go to the masjid. Sahaba lanum had total yaqeen that if Allah subhanahu wa ta'ala lets the rain stop and nothing grows from the ground and there's no trees, there are no crops, no vegetation, no agriculture, still Allah will provide. Allah is Razzaq. Allah is the one who provides. Sahaba had this yaqeen. Not once, but many times. In Tabuk again, Abu Bakr Lanu gives everything in the path of Allah subhanahu wa ta'ala, leaving nothing at home. What does total reliance and trust on Allah subhanahu wa ta'ala, that Allah subhanahu wa ta'ala is the provider. So we believe Allah is ilah. but we do not have yaqeen on the qualities of Allah, that Allah is the protector also. Allah is our helper. Safety is in the hands of Allah subhanahu wa ta'ala. That's why some people, we perform salah also, but our salah is not strong. Why? We are making sajda in front of Allah, but we have doubts in our heart. Those doubts have to come out. Effort has to be made. Nabi sallallahu alayhi wa sallam made an effort that yaqeen comes into on the qudrat of Allah subhanahu wa ta'ala. And when a person has yaqeen on the qudrat of Allah subhanahu wa ta'ala, then Allah subhanahu wa ta'ala will subjugate the things of this world to this person. Allah subhanahu wa ta'ala will make the things of this world make khidmat and serve this person. So what is between us and strong iman? What is between us and the love of this world? All of that is taqwa. If we have taqwa, then the love of the world will come out. And the love for Allah subhanahu wa ta'ala, the greatness of Allah will come in our hearts. Then, respected elders and brothers, on taqwa, on having this taqwa, Allah has granted us great promises. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Allah promises that if people have iman and taqwa, Allah will open the barakat and the blessings of the sky and the earth upon them. Allah will open the barakat on them. So, respected elders and brothers, to get this taqwa, to get this iman, to make effort on this iman, we are told to go in the path of Allah subhanahu wa ta'ala and give da'wah, to talk about Allah subhanahu wa ta'ala. Once or twice we talk about Allah subhanahu wa ta'ala, it is not sufficient. We have to talk in the masjid, out, go door to door, speak to everybody about Allah subhanahu wa ta'ala. In the morning, in the evening, in every condition, so that the greatness of Allah becomes part of this heart. Hazrat gives a beautiful example. If you are walking on the road and you see a child crying, so you feel the child, sorry, you tell him, my son, you console him, and you take him and let him see where his father, and you take him to his father. But after some time you forget, although you called him your son, but you do not regard him as, you forget about the child. Because once you told him, my son, and you consoled him and you looked after him for a few minutes till he reached his home or his father. But your son, who is your son, you call him your son all the time, my son, my son, my son. What happens? That son becomes part of your heart. You do not ever forget. Who forgets? Hazrat is asking, does anyone forget his son? No one can forget their son. If something bad happens to him, you say, my liver has been split. Or in English we say, my heart is broken. Why? Because you have love for that child. Like that, respected elders and brothers, when we will talk about Allah again and again, that Allah is the creator, Allah is the nourisher, Allah is the sustainer, Allah is the one who does everything. Everything is in the hands of Allah subhanahu wa ta'ala. Respect and disgrace is in the hands of Allah. Respect is only from Allah. Wealth means without means. Allah can give respect. Hazrat Bilal radiallahu anhu did not have means. He did not have wealth. But Allah subhanahu wa ta'ala granted him great respect. On the other hand, Allah can disgrace wealth means, where people have means. Fir'aun had means. Qarun had means. But Allah disgraced them. Why? Because all of that is in the hands of Allah. Everything happens through the permission of Allah subhanahu wa ta'ala. This reality will enter our hearts when we give da'wah, when we will talk again and again about Allah subhanahu wa ta'ala. Then the love of Allah will come in our hearts. The greatness of Allah subhanahu wa ta'ala will come in our hearts. On the other hand, if we do not bring the love of Allah and the love of dunya is in our hearts, then that will be the road towards Jahannam, because now we will be disobeying Allah subhanahu wa ta'ala. Again, look at Sahaba radiallahu anhum. They had the love of Allah, they had the greatness of Allah in their hearts, that because of which they could give up anything and everything at any time of the day or night. Hazrat Anas bin Nadr radiallahu anhu, at the time, in the battle of Badr, he was not there. At the time of Uhud, the next great battle of Islam, he is there. Hazrat Anas bin Nadr radiallahu anhu, a group of non-believers come to attack Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam promises, whoever will defend against this group of, defend us against this group of non-believers. I promise him, Allah will give him Jannah. Anas bin Nazar radiallahu anhu, he's eating some kajur, some dates at that time. He places it one side and he goes forward and he starts fighting. Nabi sallallahu alayhi wa sallam asks him, what's this all about? How you are fighting so bravely? He says, oh Nabi of Allah, the smell of Jannat I get from Mount Uhud. I get the smell of Jannat. And that motivates him and he goes forward and he gives up his life for Allah subhanahu wa ta'ala. How did it come about? Because they had no love for the dunya. They took out that love. Nothing came between them and Allah, between them and Nabi sallallahu alayhi wa sallam, between them and the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. It was not the love of the dunya, the love of the wealth, love of children, or love of their spouses, but they had the love of Allah subhanahu wa ta'ala. Respected Islam brothers, this going out in the path of Allah, this effort is to bring about these two things, the yaqeen and greatness of Allah in our hearts, and the love of Allah, the greatness of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and the love of Nabi sallallahu alaihi wasallam. When we will make effort, then Allah subhanahu wa ta'ala will grant us his love. Allah will grant us the love and the greatness of Allah and Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Mere muhtaram dosto, buzurg aur bhaiyo, Huzur sallallahu alaihi wasallam nubuwat milne ke baad مکہ معظمہ میں لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دینا شروع کر دیا. آہستہ آہستہ لوگ اسلام کی طرف مائل ہوتے رہے اور اس کلمہ کو قبول کیا. لیکن اس وقت صرف ایک کلمہ ہی تھا, نہ کوئی نماز تھی, نہ روزہ, نہ حج, نہ زکاة. سب سے پہلا حکم جو آسمان سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے نازل ہوئی وہ نماز کا حکم ہے, وہ بھی ہجرت کے بعد, ہجرت کے دوسرے سال میں, یعنی تقریباً 15ویں سال میں نماز شروع ہوا باقاعدہ. اس سے پہلے کوئی نماز نہیں تھی. صحابہ کا مشغلہ صرف ایمان کی دعوت تھی, ایمان کی بول کو بولنا, لوگوں کو ایمان کی طرف دعوت دینا, اور ایمان لانے میں ایمان کی بول یعنی ایمان کی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس کو پڑھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے, نہ پڑھنے سے کیا نقصان ہے. تعلیم کے حلقہ میں اس کا تذکرہ ہوتا تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سناتے تھے, صحابہ سنتے تھے, لیکن یہ بہت ضروری اور اہم چیز تھی. لا الہ الا اللہ اس کلمہ کے پڑھنے کے بعد تعلیم کے حلقے کے لیے اپنے لیے اپنے کو فارغ کر لینا یہ بہت ہی ضروری تھا. کسی کو اس کی اجازت نہیں تھی کہ تم نے کلمہ پڑھ لیا تو اب چلے جاؤ, ہو گیا, نہیں, اب ہو گیا, کوئی نماز کوئی حکم تو اس وقت نہیں ہے, تم چلے جاؤ, نہیں, اہم اور ضروری تھی. آپ حضرت کو معلوم ہوگا, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اسلام کے شروع میں, جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایمان کی دعوت دیتے تھے کہ کہو لا الہ الا اللہ تم کامیاب ہو جاؤ گے, اصل میں اس میں کامیابی رکھی ہوئی ہے. کوئی بھی بندہ غیر مسلم اگر پڑھ لے لا الہ الا اللہ, ان کے زندگی کے تمام گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے, چاہے اس نے شرک کی ہو, چاہے کفر کی ہو, جو بھی ہو, سب معاف ہو جاتے ہیں. کوئی مسلمان اگر پڑھے تو یہ لا الہ الا اللہ, کوئی مسلمان اگر پڑھے تو اس کے گناہوں کو منہدم کر دیتے ہیں, یعنی بالکل مٹا دیتے ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا ہے تو اس سے پہلے یہاں کوئی گناہ تھا, مٹا دیتے ہیں. اس لیے حدیث میں کثرت سے اس کلمہ کو پڑھنے کی تاکید آئی ہے. کم از کم 100 دفعہ تو سب کے لیے ضروری ہے پڑھیں, تاکہ قیامت کے دن چہرہ چاند کی طرح روشن ہوگا, مکمل چاند کی طرح. تو میرے محترم دوستو اور بزرگوں, تا تو دارے ارکم میں ایک دفعہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصرار کرنے لگے کہ یا رسول اللہ کھلم کھلا دعوت دینا چاہیے, بیت اللہ کے آس پاس میں لوگ بھرا ہوا ہے, چونکہ وہاں کے لوگوں کو کوئی کام تو نہیں تھا, پورا مکہ کے پیسہ جمع کرتے تھے اور جمع کر کے 200-400 آدمی کو دے دیتے, تم جا کے تجارت کر کے آ جاؤ, اس تجارت میں سب کا حصہ ہوتا تھا. سردی میں ایک قافلہ جاتی تھی, گرمی میں ایک قافلہ جاتی تھی, باقی سب بیٹھے فارغ, وہ کیا کریں, بیت اللہ کے پاس بیٹھتے تھے اور گپ شپ لگاتے تھے, شراب پیتے تھے, خون خرابیاں کرنے کی وہ سازش کرتے تھے, بداخلاقی کی وہ سازش کرتے تھے, یہی ان کا مشغلہ تھا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے احسار شروع کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے کہ ابو بکر اب بھی ہم تعداد میں کم ہیں, لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسار پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی, اور یہ بھی فرمایا کہ ہر ہر آدمی اپنے اپنے قبیلے کے ساتھ جا کے بیٹھ جائے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے اور کھلم کھلا اسلام کا دعوت شروع کر دیا. سبقت تو اللہ تعالیٰ نے ان کے نصیب میں رکھی تھی, کھلم کھلا اسلام کے دعوت بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت میں سب سے پہلے دیا, اور کوئی نہیں. جو ہی لا الہ الا اللہ کی طرف بلانا تھا, چاروں طرف سے کفار ٹوٹ پڑے اور مارنا شروع کر دیا. ولید بن مغیرہ نے وہ کھرا والا جوتا, کہ تلے جوتا, اس سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس جوتے کو ٹیڑھا کر کے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چہرے پر مارتے رہے. مارتے 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 حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل بے حرکت ہو گئے, اور انہوں نے سمجھا کہ اس کا موت ہو گیا, اس کا انتقال ہو گیا. اور اتنے دیر تک بارا پیٹا تھا کہ ان کا چہرہ پھول گیا تھا فٹ بال کی طرح, نہ کوئی آنکھ نظر آتا تھا نہ ناک نظر آتا تھا, کچھ بھی نہیں. یہ خبر ملی حضرت ابو بکر کے خاندان والوں کو, وہ آئے, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا کہ وہ زندہ ہے, مرا نہیں, ان کے گھر لے جانا چاہا لیکن لے گا کیسے, اس کے تمام بدن کے تمام اعضا تو جواب دے دیا, ہاتھ کھینچو تو صرف ہاتھ ہی اٹھتا ہے, بدن نہیں اٹھتا. پھر ایک کپڑے پر ان کو لٹایا اور کپڑے کے چاروں کنارہ انہوں نے پکڑ لیا اور اپنے ان کے گھر پہنچا دیا, اور ان سے ماں سے کہہ دیا کہ چلو دیکھو کچھ کھاتا پیتا کہ نہیں, اگر زندہ رہا تو ٹھیک ہے, اگر اس کا انتقال ہو گیا تو ہمیں خبر دے دینا, ہم اس کے بدلے میں قریش کے فلا کو قتل کر دیں گے. یہ کوئی اسلامی غیرت کی وجہ سے نہیں ہے, یہ خاندانی غیرت کی وجہ سے ہے. ان کے وہاں رواج تھا خون کے بدلے میں خون, ایسا نہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دین کے ساتھ ان کا تعلق تھا, نہیں. ان کی ماں پورے دن کوشش کرتے رہے بیٹا کچھ کھاؤ کچھ پیو, لیکن جواب نہیں دے رہے تھے. دن کے آخر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والدہ سے پوچھا کہ نبی کیسے ہیں, چوٹ تو ان پر بھی آئی ہوگی. ان کی ماں نے کہا کہ وہ کہا ہے کیسا ہے, مجھے کیا پتا ہے, میں تم کو کیسے بتاؤں. اس زمانہ کے کافر جس نے اب تک اسلام قبول نہیں کی وہ بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں نے جھوٹ نہیں بولی, جھوٹ بولنا عیب شمار ہوتا تھا. اللہ معاف کر دے, ہم مسلمان ہیں, جھوٹ بولنا گناہ ہے, کبیرہ گناہ ہے. باوجود اس بات کے ہزاروں مسلمان صبح شام جھوٹ بولتے ہیں, یہی ہماری ایمان کی حال ہے, اللہ معاف کر دے. تو پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والدہ سے کہا کہ ام جمیل سے پوچھو, اس کا پتا ہوگا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماں حضرت ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ان کے پاس گئی اور پوچھا کہ میرا بیٹا کی بیٹے کی حالت تو یہ ہے, وہ کچھ بھی کھا پی نہیں رہے, اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں. بیٹی اگر تم کو پتا ہو تو مجھے بتا دینا, ورنہ میرا بیٹا کچھ بھی نہیں کھا رہے. حضرت ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ آج صبح آج دن کو ایسی ایسی حالت پیش آئی, اگر اور ان کے ماں بھی جو بھی ہے, ماں ہو جو بھی ہو, لیکن مسلمان تو نہیں ہے. میں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ کہہ دیا, خبر دے دیا, پتہ نہیں کہ یہ سی آئی ڈی ہے کیا ہے. انہوں نے کہا کہ نہ تو میں ابو بکر کو جانتی ہوں نہ محمد کو, مجھ سے کیوں پوچھتے ہو. لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات مسلمان پر ہے, جس کی وجہ سے اپنے کو تھامے نہیں سکی. کہتے چلو اگر تمہارا دل چاہے, تم اسے اگر خوشی ہو, تمہاری خوشی ہو, تو میں تمہارے ساتھ چل کر وہ تمہارے بیٹے کو بیٹے کی زیارت کر کے آ جاؤں گی. کہ چلے, حضرت ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہی اپنے آنسو کو روک نہیں سکی, وہ رو پڑی حضرت ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور چیخنا شروع کر دیا کہ ابو بکر, ان لوگوں نے آپ کے ساتھ جو کیا ہے ضرور اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ لے گا, اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑے گا نہیں, ضرور بدلہ لے گا. لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حالات پر مضبوط, کہتے کہ میں جمیل ان جیسے بات نہ کرو, اس سے میرا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, مجھے کوئی تسلی نہیں ہوگی, بلکہ یہ بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں. حضرت ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارہ سے ان کے ماں کی طرف اشارہ کیا کہ یہ تمہارے ماں آپ کے ماں ہیں, وہ تو مسلمان نہیں ہوا, میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع کر دوں تو ہو سکتا ہے یہ خبر ان کو پہنچا دے گا. کہ نہیں ام جمیل, میری ماں کے بارے میں تم بالکل اطمینان رہو, میں جو بات پسند نہیں کرتا ہوں وہ کام میری ماں نہیں کرے گی. تو حضرت ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خیریت سے ہے, صحیح ہے, سالم ہے, اچھے ہیں. اب جو ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں نے کہا کہ اب کچھ کھا لو, کچھ پی لو, میں نے دودھ گرم کر کے رکھا ہے, بدن سے خون نکلتا ہے نا, پھر پیاس بہت لگتا ہے, پیاس بڑھ جاتا ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھایا کہ دیکھو ماں, جب تک میں اپنے آنکھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھتا, نہیں دیکھوں گا, اس وقت تک ہر قسم کی کھانا پینا میرے لیے حرام ہے, میں نہیں کھاؤں گا. میری محترم دوست بزرگو, اسی کو محبت کہتے ہیں. اسی کو کیا کہتے ہیں؟ محبت کہتے ہیں. جو محبت انسان کو اطاعت پر لاتا ہے, جو اطاعت انسان کو اللہ تعالیٰ کے رحمت کے احاطہ میں پہنچا دیتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے رحمت کے احاطہ جو ہے جنت ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. محبت کے علاوہ اطاعت نہیں ہوتی. اس لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انہوں جیسی اطاعت کوئی دوسرا انسان سے برقرار دور کی بات ہے, صحابہ میں بھی کر نہیں سکا. میرے محترم دوست اور بزرگو, حضرت ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی ماں نے کہا چلو بیٹی میرے مجھے ساتھ دو, میں اپنے بیٹے کو لے کر جاؤں گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. کہ اب صبر کرو, لوگوں کا چلنا پھرنا بند ہو جائے پھر چلتے ہیں. جبکہ لوگوں کا چلنا پھرنا بند ہو گیا تو دونوں کے سہارے سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیر کو گھسیٹتا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر گرفتاری ہو گئی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چہرے کو دیکھ کر. آنکھ ناک کان اس میں کوئی فرق نہیں تھا کہ کہاں آنکھ ہے کہاں ناک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کو تسلی دے اس کے بجائے حضرت ابو کو رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا شروع کر دیا کہ کچھ بھی نہیں, صرف منہ میں جو آپ دیکھتے ہیں بس اتنا ہی ہے, کچھ نہیں کچھ نہیں, اب پریشان نہ ہونا. میرے محترم دوست اور بزرگوں, یہ کچھ نہیں تھا, پورے دن نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا, نبی کے خبر ملنے کے باوجود نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا, ایک بہانہ تھا. اس بہانہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے کہ اپنے ماں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جائے, اور کیا فرمایا, کیا کہا کہ یا رسول اللہ یہ میری ماں ہے, میرے لیے پاگل جیسی, مجھے بہت محبت کرتی ہے, ہر ماں محبت کرتی ہے, لیکن اب تک ایمان نہیں لایا, اب اللہ کے نبی ہے, میرے ماں کے لیے دعا بھی فرما دے اور دعوت بھی دے دے. حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنے, ماں کے سامنے کلمہ پیش کیا اور فوراً اس نے کلمہ پڑھ لیا. لیکن پڑھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر ماں, تم اس دار ارکم میں رہو, اس تعلیم کے حلقے میں تم شریک ہو جاؤ, اس کے علاوہ یہ کلمہ جو ہے وہ ادھورا ہی رہ جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں سوچا کہ ان کے تو اور بھی بچے ہیں, ان کے شوہر ہیں, ان کے گھریلو کام کاج ہیں, نہیں, اس سے بھی زیادہ ضروری ہے مسلمان کے لیے, کلمہ پڑھنے والے کے لیے تعلیم کا حلقہ. اس وقت حلقہ میں کوئی مسائل کا تذکرہ نہیں ہوتا تھا, جو احکامات نہیں تھے مسائل, تو مسائل کس کے, کوئی احکامات نہیں تھے تو مسائل کس کے, مسائل تو احکامات کے ہوتے ہیں, نماز کے مسائل ہوتے ہیں, روزے کے مسائل ہوتے ہیں, حج کے مسائل ہوتے ہیں, اس وقت تو کوئی بھی نہیں تھا. میرے محترم دوست اور بزرگوں, اس لیے دعوت اور تعلیم جو ہے ایک ساتھ چلے, جس دن دعوت شروع ہوئی اسی دن وہ جو ہے تعلیم بھی شروع ہوا. ہاں, اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہم ان دو چیزوں کو لے کر چلیں گے, دعوت اور تعلیم کے ساتھ چلیں گے, لوگوں کو ایمان اور اسلام کی طرف بلاتے ہوئے, اپنے اندر وہ تمام عمل لاتے ہوئے, اور اپنے کو قصوروار سمجھ کر ہر سنت کی پیروی کے ساتھ, ہر سنت کی پیروی کے ساتھ اپنے کو قصوروار سمجھتے ہوئے اللہ سے مانگیں گے, تو پھر تو میرے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو. ہمارا جمع ہونا صرف اس لیے ہے, حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہمیں سناتے تھے حاجی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, کہتے کہ ہمارا جمع ہونا نکلنے کے لیے, بخیرنے کے لیے, بخیرنا کا لفظ استعمال کرتے تھے حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ, کہ ہمارا جمع ہونا بخیرنے کے لیے اور ہمارا بخیرنا جمع ہونے کے لیے. اس لیے میرے محترم دوست اور بزرگوں, اس وقت تک ہم اس اجتماع سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں جب تک ہم یہاں سے نکلنا پڑے اللہ کے راستے میں. میرے محترم دوست اور بزرگوں, اللہ کے راستے میں نکلنے کی ایک اندرونی قوت ہے, جس قوت کی وجہ سے جو بندہ پہلے نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ملتی تھی, اس کے لیے سنت پر چلنا آسان ہو جاتا ہے. صحیح ہے غلط, سنت پر چلنا آسان ہو جاتا ہے. اللہ کے راستے میں یہ طاقت ہے, ایک غائبی طاقت ہے, اللہ کی ایک خاص مدد ہے, لوگوں کو اندر سے دین پر چلنے کے لیے تیار کر دیتے ہیں. تیار ہوتے ہوتے پھر اپنے بچے کو مدرسے میں داخل کرتے ہیں. ہاں, پورے دنیا میں مدرسے میں دیکھو, تبلیغ کے گھرانے کا بچہ کتنا ہے اور دوسرے گھرانے کا بچہ کتنا ہے. بعض لوگ تو ایسا ہے جہاں تبلیغی گھرانے کا بچہ زیادہ ہے, مطلب یہ ہے کہ دین ان کے باپ کے دل میں داخل ہوا, یہاں تک کہ علم کی اہمیت بھی دل میں داخل ہو گئی. ہاں, اور اس کا تو وہ عمر نہیں ہے, اس لیے اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل کر دیا. تو میرے محترم دوست اور بزرگوں, یہ دعوت والی محنت جو ہے دین کے ہر شعبہ کے لیے پانی کی طرح کام کرتا ہے, ہر شعبہ کو زندہ کرتا ہے. دعوت علی محنت اگر زندہ ہو تو مسجد کیا ہوگا؟ آباد ہوگا, مدرسہ آباد ہوگا, خانقاہ آباد ہوگا. میرے محترم دوستو اور بزرگوں, اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہے, آپ حضرت اس کام کا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول کرے. صرف انشاءاللہ کے ساتھ یا تو اصول کے ساتھ اللہ کی جماعت بن کر بنا کر اللہ کے راستے میں نکلنے کے ساتھ. انشاءاللہ بہت اچھا لفظ ہے لیکن اس سے کام مکمل نہیں ہوتا. نکلیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول کرے.
So respected brothers, in the beginning Nabi sallallahu alayhi wasallam gave da'wat. In the beginning he started off by giving da'wat to people, and slowly people started embracing the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. At that time there were no commandments revealed. In the very beginning there were no commandments revealed by Allah subhanahu wa ta'ala. Namaz, Roza, Zakat, Hajj, the different commands of Allah subhanahu wa ta'ala came later as time went. Salat came, was first out of all these commands of Allah subhanahu wa ta'ala. But much later, when 5 times Salah was made compulsory just before Hijrat, the details were then explained, and then people had to perform 5 times daily Salah. So in the beginning was mainly the da'wat of kalima. In the beginning was only the da'wat of kalima, right at the beginning. That a person had to recite the kalima, and after that keep on reciting and giving da'wat to this kalima. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. So respected brothers, it wasn't that a person could just read the kalima once and then disappear, go away, finish, end of the story. No. He had a responsibility to fulfill. Even for us, respected brothers, the hadith encourages us, minimum 100 times a day we should be reciting this kalima. When a kafir, when a disbeliever recites the kalima, all his entire previous life of evil is erased. All his sins are forgiven. Likewise, when a believer recites the kalima, Allah subhanahu wa ta'ala also forgives all his sins. So, it is not reciting it once, but we have to continue reciting. That's why the hadith of Nabi sallallahu alaihi wasallam tells us that a person who recites this kalima 100 times a day, Allah will make his face shine like the full moon on the day of Qiyamah. So all of us, as the Maulana says, all of us should make a habit of reciting this kalima. So respected brothers, in the beginning it was about reciting this kalima, about giving da'wah towards this kalima. This was the responsibility of every believer before salat and fasting and zakat and hajj and all the other commandments of Allah subhanahu wa ta'ala became compulsory before that. And the base from where the effort took place was the house of Arqam radiyallahu anhu. So one day Nabi sallallahu alayhi wa sallam was sitting with the sahaba lanum there. So Abu Bakr lanu said, "Oh Nabi of Allah, we need to give this da'wat openly. We need to say openly. This kalima, we need to recite it and give the da'wat of it openly." So Nabi sallallahu alayhi wa sallam said, "Oh Abu Bakr, at the moment we are very few. Muslims are few. So hold on a little while." But Abu Bakr lanu felt the urge for this, and he explained it to Nabi sallallahu alayhi wa sallam. So Nabi sallallahu alayhi wa sallam said, "Okay, no problem. We will do this." But how did this happen? The condition of the Arabs that time, people were mostly free. They never used to really work. What they used to do, some of them had businesses and some small different work, but majority of people, they used to gather their money, put it together, pool it together, and then in winter and in summer, they used to send an entire caravan to Syria or to Yemen, and they used to get wealth from there, come back, sell it, make a profit, and then live off those profits. Then again in the next season, again they do it. Winter they do it, summer they do it. So the rest of the time, what they used to do? They used to sit in the Haram Sharif, around the Kaaba, just relaxing, like we say, chilling, talking whatever comes to their minds, gupshup, and drinking also, drinking liquor, sometimes leading to fights, you know, just doing that, oppressing each other, whatever they wanted to do, that's what was their pastime. So, with the permission of Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Sahaba al-Anum go to the Haram Sharif, and Mashura was made that everybody will sit amongst their own people. So they sat amongst their tribes who were not Muslim, but they sat separately in the gathering amongst the people. And then Abu Bakr al-Anu stood up and he gave the dawat, the first khutbah, the first dawat, open dawat like this in amongst this gathering. And he recited the kalima and he invited to the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala. As soon as he started, immediately when the kuffar realized what is happening here, they all together started beating him up. A person by the name of Walid bin Mughira, he actually took a shoe with a thick sole, and he sat on top of Abu Bakr al-Anu and used that shoe to beat the face of Abu Bakr al-Anu. To this extent, Abu Bakr al-Anu got a beating from the people till he became such that his limbs could not move. He passed out. He became unconscious. Till the people thought that now this man is dead. He has passed away. And as it says, the condition of his face, he got such a beating that his entire face was swollen to the extent, like, as it says, like a football, where there you could not see the difference between the eyes, the nose and the mouth. It was one round, swollen face. And Abu Bakr was laying there without being able to move, limbs not moving. At that time, the family of Abu Bakr al-Anu came to know this. So they came there and they took him away. They took him to his house and they left him in the care of his mother. And they told his mother, they instructed his mother. They tried to wake him up, try to see if he becomes conscious. We don't know he's dead or he's not dead. But if he passes away, then inform us. We will take revenge from so and so person of the Quraysh for beating him up and for causing his death. As it says, this they did not do in defense out of love for Islam or the Dawah of Islam. This was done out of pride and love for their family. That's what they used to do in those times. If someone kills somebody from a certain family, they will take revenge from that person and kill him also. So this was not done for the sake of Islam. But they told the mother that you do this, you inform us when if he dies or he is living. Nevertheless, the entire day he is in this unconscious condition, and finally he wakes up, he becomes conscious. The mother, feeling him sorry, offers him some food and drink. As it says, when a person bleeds so much, then naturally you become hungry, you lose your strength. So Abu Bakr radiallahu anhu says, oh my mother, I cannot eat. I want to know, first tell me how is Nabi sallallahu alayhi wa sallam. So the mother says, I don't know how he is. She didn't lie. As it says, the kuffar in that time never used to lie, normally. Says, it is very, very sad today that we Muslims, we lie day and night. Allah forgive us. Lying is such a great sin, but we lie all the time. May Allah forgive us. Nevertheless, she said, I don't know how he is. So Abu Bakr Anu says, well, go and ask Umme Jamil. Umme Jamil was the sister of Hazrat Umar bin Khattab radiallahu anhu. Go and ask her. So the mother loves the son. She goes to Umme Jamil's house and asks, how is Nabi sallallahu alayhi wasallam? Umme Jamil says, what? Who are you talking about? She made as if she doesn't know, because she knew what happened that day. She was worried. If she gives out, just now this mother goes and takes this news, and that causes harm to Nabi sallallahu alayhi wasallam. So she didn't want any harm to come to Nabi sallallahu alayhi wasallam. She said, what are you asking me about Nabi sallallahu alayhi wasallam, Muhammad and Abu Bakr and all of these people? What do I have to do with them? But nevertheless, I feel you sorry. I heard what happened to your son. If you want, I can go with you to visit him. So she goes with the mother of Abu Bakr al-Anhu. When they come there, Umme Jamil, when she sees Abu Bakr al-Anhu, she curses. She says, may Allah destroy those who did this to you. Abu Bakr al-Anhu says, leave all those things. That's not going to be of any benefit for me. Tell me, how is my Nabi sallallahu alayhi wa sallam? This is love, respected brothers. Abu Bakr al-Anhu, she tells Abu Bakr al-Anhu, she makes a sign that, what about your mother? He says, don't worry about her. She will never do anything to harm us. She loves me. Tell me, how is Nabi sallallahu alayhi wa sallam? She says, no, don't worry. He's 100% fine. Alhamdulillah, he's okay. He's safe. So Abu Bakr al-Anhu was relieved. So his mother says, okay, now you know how Nabi sallallahu alayhi wa sallam is. Now eat something. She says, Hazrat Abu Bakr al-Anhu says, I will never eat till I see Nabi sallallahu alayhi wa sallam with my eyes. It was not that he was not hungry. It's not that he didn't want food. But he stayed away. He used it as an excuse to go and visit Nabi sallallahu alayhi wa sallam. So they take him after some time with his feet on the floor, dragging on the floor, till they reach the house of Arqam radiallahu anhu. And as that they open the door, and Nabi sallallahu alayhi wa sallam sees him, Nabi sallallahu alayhi wa sallam starts crying. And Nabi sallallahu alayhi wa sallam wants to console him, but he consoles Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, and he says, Nabi of Allah, don't worry, man. This is just a little bit that has happened. Don't worry about it. I'm fine. In the meantime, he was beaten completely, as we heard before. And then immediately he says, oh Nabi of Allah, this mother loves me. She does so much for me. Please invite her to Islam and make dua for her hidayat. This was his concern. This was love. Love will take us to ita'at. When we love Allah and His Rasul sallallahu alayhi wa sallam, we will obey them. And that obedience will take us to Jannat. Nevertheless, Nabi sallallahu alayhi wa sallam gives her dawat and makes dua for her, and she accepts Islam and she recites the kalima, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. But it doesn't end there. Now Nabi sallallahu alayhi wa sallam tells her, O mother of Abu Bakr, you have recited the kalima, but now you need to learn the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. At that time, there were no masail as yet, because there wasn't five times salah and roza and zakat. But to learn the virtues, to be inspired, we have to participate in the halkas of ta'aleem. Masail are important, but to motivate us, we need to sit in the halkas of ta'aleem. And with this dawat and ta'aleem. So, said that is not, you're just going to recite kalima. Nabi Sassam knew, she's a mother, she might be having other children, she has a husband, she has responsibilities. But in spite of that, Nabi Sassam encouraged her that you have to learn the deen, we have to recite the kalima, we have to learn the deen, and taking this dawat and this ta'aleem, we have to go in the path of Allah subhanahu wa ta'ala, bringing deen to our lives, following the sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, regarding ourselves as weak, that we are at fault, we are full of sins, but still, O Allah, you accept us and make us a means of goodness for ourselves and whole of mankind. Respected brothers, our coming here, alhamdulillah, is mubarak, but We have not fully achieved our objective till we go out in the path of Allah subhanahu wa ta'ala from here. Going out in the path of Allah subhanahu wa ta'ala has a very great effect. It is that so many people have went, and through going out in the path of Allah subhanahu wa ta'ala, they have come onto deen. Deen will come into our lives. It will be a means. Our iman will get strengthened. It will be a means of our deen becoming stronger, our iman becoming stronger, and our lives coming onto deen. And the desire for deen will come into our hearts. And because of that now, we will go forward. We will learn the deen of Allah. We will love according to the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. Therefore, respected brothers, we all have to go out in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. This effort of Dawud is like an example of water. The way water is given to the fields, through that the crops come about. Like that, when this effort will be made, going in the path of Allah, sending of iman, desire will come in our hearts. Then, inshallah, it will be a means of the masajid becoming abad and becoming full. The madrasas will get students. People will have the desire to learn the deen. As that says, throughout the world, if you look at the madrasas and you count how many students there are who have come because of their parents spending time in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. Their parents went in the path of the father went, mother went. They went in the path of Allah. They got the desire for deen, the importance of deen, the importance of ilm of deen came into their hearts. Now they send their children to madrasa. We will see in many madrasas, majority of the students, if not majority, then many, many students in many madrasas. So the madrasas will become abad. The khankas will become abad. People will go to the mashayikh for their spiritual reformation. All of this, the masjids will become full. All deen will come in our lives. We will become successful when we go in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. So we are all ready for that, inshallah. Now, Azhar is saying, to say inshallah is very easy. MashaAllah is a very great word to say inshallah. But it doesn't end there. Physically we have to go in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. So inshallah we will all go inshallah.
खड़ा हो जाए चार चार महीने के लिए चिल्ले के झिल लिए खड़ा हो जाए माशाल्लाह
इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह brothers, that's why Azad is saying, first four months in the path of Allah subhanahu wa ta'ala, 4 months cash from the ijtima, inshallah. 4 months, inshallah. Stand up brothers, till your name is not taken, stand up, inshallah.
Keep standing brothers, keep standing. Whoever is giving your names, keep standing.
Muslim तो माँ की तरह है